وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں 8 اسلامی ملکوں کا G8 سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ایران کے صدر احمدی نژاد اور ترکی کے وزیر اعظم اردوان بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اتوار کے صبح کرفیو کے دوران گشت پر مامور ایک فوجی گاڑی پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 2 سپاہی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد سے لندن جانے والے پی آئی اے کے طیارے میں خرابی کے باعث اسے واپس اتار لیا گیا ہے۔ اتوار کے روز ممبئی میں شیو سینا کے انجیہانی لیڈر بال ٹھاکرے کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے جانے والے اجلاس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب افراد اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بال ٹھاکرے کی موت پر شوق کے عرصے میں پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے مضافات میں واقع ایک کچی بستی میں آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں بیشتر عورتیں اور بچے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ متعدد افراد بری طرح جھلس گئے ہیں۔ پولیس چیف کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر سگریٹ یا پھر سٹوو سے آگ لگی ہے۔ حادثے کی چھان بین جاری ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان تازہ ترین لڑائی رکوانے کی کوششوں کا آغاز عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیلی علاقے میں میزائلوں کے مزید حملے روکنے سے ہونا چاہیے۔ مسٹر اوباما نے یہ تبصرہ اتوار کے روز تھائی دارالحکومت بینکاک میں ایک دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے لیے حمایت کا اظہار کیا جسے انہوں نے اسرائیل کا غزہ سے لوگوں کے گھروں پر میزائل کی فائرنگ سے دفاع کا اس کا حق قرار دیا۔ مسٹر اوباما نے یہ بھی کہا کہ قابل ترجیح تو یہ ہونا چاہیے کہ میزائلوں کی فائرنگ ختم ہو اور اسرائیل غزہ کے عسکریت پسندوں کے خلاف 5 دن کی فضائی اور بحری کارروائی میں اضافہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے حالیہ دنوں میں اسرائیل، مصر اور ترکی کے رہنماؤں سے گفت و شنید کے کئی دور کیے ہیں۔ غزہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں عسکریت پسندوں اور عام شہریوں سمیت ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے۔ فلسطینی راکٹوں کے حملے میں 3 اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں اضافے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی حکومت نے حماس کی حکمرانی کے علاقے میں کسی ممکنہ زمینی حملے کی تیاری کے لیے ہزاروں اسرائیلی فوجی اسرائیل کے ساتھ واقع غزہ کی سرحد پر اکٹھے کر دیے ہیں۔ غزہ کے میڈیکل افسروں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز اسرائیلی جنگی طیاروں نے 3 بچوں سمیت 6 لوگ ہلاک کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بچے غزہ شہر کے ایک پناہ گزین کیمپ اور قصبے بیت الحیا میں ان کے گھروں پر میزائلوں کے حملوں میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے اس بارے میں کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے کہ اس نے گھروں کو نشانہ کیوں بنایا۔ اتوار کو مسٹر اوباما نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ فلسطینی نسب العین کے حامیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور حماس کے تنازع میں مزید اضافے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے سلسلے کی بحالی کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ برما کا ان کا آئندہ کا دورہ حکومت کی کسی توثیق کی نمائندگی نہیں، بلکہ یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ملک میں سیاسی اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ برما کی طرف سے مزید سیاسی اصلاحات کا ایک بیانیہ وعدہ کیا گیا ہے جس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بیان تھائی وزیر اعظم ینگ لک شنواترے کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس کے دوران کیا۔ تھائی لینڈ صدر کے ایشیا کے دورے کا پہلا مرحلہ ہے، جس میں وہ لگ بھگ 2 ہفتے قبل اپنے دوبارہ انتخاب کے بعد سے پہلے بیرون ملک دورے میں برما اور کمبوڈیا جا رہے ہیں۔ یہ دورہ ایشیا پر مسٹر اوباما کی توجہ میں اضافے کا عکاس ہے، جبکہ وہ اپنی دوسری مدت صدارت میں امریکی معیشت کو مستحکم کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوباما انتظامیہ کہہ چکی ہے کہ مستقبل میں ایشیا کے لیے امریکی خارجہ پالیسی اور تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ جنوب مشرقی ایشیائی لیڈروں نے کمبوڈیا کے دارالحکومت نامپن میں آج اتوار کے روز جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم یعنی آسیان کا اجلاس شروع کیا ہے۔ 10 ملکوں پر مشتمل آسیان بلاک کے لیڈروں سے توقع ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں چین کی علاقائی ملکیت کے دعووں کے خلاف ایک متحد محاذ قائم کریں گے۔ بیجنگ قدرتی وسائل سے مالا مال اس تقریباً پورے علاقے پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ ویتنام، فلپینز، ملیشیا، برونائی اور تائیوان بھی اس کے دعوے دار ہیں۔ آسیان لیڈر پروگرام کے مطابق ایک غیر پابند اعلامیہ کی بھی منظوری دی ہے، جس کے تحت علاقے میں رہنے والوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جائے گی۔ لیکن انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں کا کہنا ہے کہ اس اعلامیہ میں کئی نقائص ہیں، جن کی آڑ میں ویتنام اور لاؤس جیسی مطلق العنان حکومتیں اس سمجھوتے سے پہلو تہی کر سکیں گی۔ پیر کے روز کمبوڈیا میں آسیان لیڈروں سے وہ ملاقات کریں گے۔ اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے باغی حالیہ لڑائی میں اقوام متحدہ کے امکاروں اور سرکاری فوجیوں کو پسپا کرنے کے بعد مشرقی شہر گوما کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔
سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے سدا رنگ کے تازہ شمارے کے ساتھ اسد نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے اس مجلے کی سوتی جھلکیاں روبرو وسکانسن یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ایمیریٹس جناب محمد عمر میمن سے گفتگو۔
نہیں، یہ ہے کہ افسانے مجھے مجبور نہیں کرتے کہ میں انہیں لکھوں، اس کی وجہ یہ کہ میں نے بڑے شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں لکھنا ہے جس طرح ہمارے بیشتر لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔
کلام شاعر بزبان شاعر محمد کلیم ضیاء اپنا منتخب کلام پیش کریں گے۔
ہوئی جب شام سورج نے دیا دھوکا اجالے کو، مگر ہم نے باہر صورت کر ایک رشتہ نبھایا ہے، دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں، میری آنکھوں پہ جس نے دید کا پہرا بٹھایا۔
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 101 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کریں گے۔
یہ نو اشعار پہ مشتمل غالب کی غزل انہوں نے 1926 میں لکھی۔ دیکھیے کیسے شروع کرتے ہیں غالب۔ ذکر میرا ببدی بھی اسے منظور نہیں، غیر کی بات بگڑ جائے تو کچھ دور نہیں۔
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی سوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلیفون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789۔
پروگرام کا آغاز پروفیسر محمد عمر میمن صاحب کے ایک تفصیلی انٹرویو سے کرتے ہیں۔ پروفیسر میمن نے امریکہ کی وسکانسن یونیورسٹی میں تقریباً 38 برس تک اردو کے علاوہ علوم اسلامیہ اور عربی پڑھائی۔ پروفیسر میمن صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ضابطے یا منصوبے بنا کر کوئی کام نہیں کرتے، جو من میں سمایا اس کی طرف رجوع ہو گئے اور جب طبیعت اچاٹ ہوئی تو کسی بالکل مختلف راہ پر نکل کھڑے ہوئے۔ کثیر المطالعہ ہونے کے باوصف اپنے بارے میں اور علم و ادب کے اکثر موضوعات کے بارے میں بے حد محتاط رائے رکھتے ہیں۔ علی گڑھ میں پیدا ہوئے، 50 کے عشرے کے اوائل میں پاکستان آ گئے اور پھر جلد ہی امریکہ آ کر آباد ہو گئے۔ تدریس کے علاوہ تراجم کے شعبے میں خاصا کام کیا ہے۔ انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی میں ان کے تراجم یقیناً ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ پروفیسر عمر میمن صاحب کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ احساس غالب رہا کہ وہ انتہائی صاف گوئی سے اپنے معافی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے تو آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے۔ پروفیسر میمن ایک متوازن اور واضح نقطہ نظر کا اظہار کرنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ مزید تعارف سے اغماز کرتے ہوئے اس انٹرویو کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر محمد عمر میمن نے علی گڑھ میں گزرے ہوئے لڑکپن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا،
میں نے یونیورسٹی کا زمانہ جو ہے وہ تو میرا گزرا نہیں۔
جی ہاں جی،
میں نے ہائی اسکول تک پڑھا ہے صرف علی گڑھ میں، تو میں پوری طرح سے اس صورت حال کو تو گرفت میں نہیں لا سکتا۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھار بڑے لوگ آ جایا کرتے تھے علی گڑھ۔ ایک دفعہ یہ ترکی کی جو ہیں بہت مشہور لکھنے والی ہوا کرتی تھیں خالدہ ادیب خانم، وہ آئی تھیں تو وہ ایک دھندلا سا میرے ذہن میں، میں تو خیر نہیں گیا تھا، میری بہن گئی تھی اس محفل میں، مجلس جو بھی ہوئی تھی ان کے اعزاز میں۔ تو اسی طرح اور لوگ جو ہیں وہ آتے رہتے تھے علی گڑھ۔ ہمارے والد بہرحال مشہور آدمی تھے، وہ ان کا راور دبدبا یونیورسٹی میں جو ہوگا سو ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پر حالانکہ والد صاحب کا تعلق عربی سے تھا، لیکن میں نے اپنی اس بات کی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے میری مٹ بھیڑ ہوئی ہے جو علی گڑھ میں جنہوں نے کبھی پڑھا تھا اور جن کا کوئی تعلق عربی سے نہیں تھا, کوئی کیمسٹری کا ہے, کوئی کسی اور مضمون کا, لیکن فار سم ریزن والد کا نام سے سب واقف تھے. اور جہاں وہ میرا نام آیا تو کہتے تھے آپ عبدالعزیز نامن کے بیٹے ہیں, تو میں پوچھا تھا آپ ان سے واقف ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم علی گڑھ میں تھے. مگر وہ ایکچولی ایمان کی بات پوچھیں تو یونیورسٹی کوئی کیمپس ہو سکتا ہے تو وہ علی گڑھ ہی کا تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں. اب ہمارا بھی کیمپس ہے یہاں میڈیسن میں, ہارورڈ میں بھی تھا, برکلے میں بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جس طرح پوری یوں سمجھیے کہ ایک دنیا ہے وہ اپنے اندر خود کفیل قسم کی, وہ منظر میں نے بہت کم جگہوں پر دیکھا ہے. بلکہ اور شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ یونیورسٹی ضم ہو کے رہ جاتی ہے اس میں, لیکن یہاں عالم یہ تھا کہ علی گڑھ اگر کچھ تھا تو یونیورسٹی تھی. گو پورا شہر آباد تھا علی گڑھ کا یونیورسٹی کے علاقے کے باہر, لیکن وہاں تک کبھی جانا ہی نہیں ہوتا تھا, نہ کبھی ضرورت پڑتی تھی. تو ایک دنیا تھی جو خود مکتفی جسے آپ کہتے ہیں
جی,
اور اس میں آپ کو کبھی باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی.
اچھا, پھر آپ پاکستان آ گئے, وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا, اور پھر نوجوانی کے عالم میں آپ امریکہ آ گئے, یہاں بس گئے, پھر یہیں کی ہو رہے. تو پاکستان میں پھر آپ نے کیا تعلیم حاصل کی, اور پھر امریکہ آ کے آپ نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟
کراچی میں ہم لوگ آئے تھے, اور میں کراچی میں 1954 سے 1960 تک, 61 تک میں وہاں پہ میں نے وہ جو ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کیا, پھر بی اے آنرس, پھر ایم اے کراچی یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد میں سندھ, ایک کالج تھا حیدرآباد سندھ میں, فچل سرمست کالج, تو اس میں میں پڑھانے چلا گیا, اور 6 مہینے کے بعد پھر سندھ یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی دونوں میں مجھے جگہ مل گئی تھی. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں حیدرآباد میں ہی رہوں گا, تو میں کراچی سندھ یونیورسٹی میں چلا گیا, اور 64 تک میں وہاں پڑھاتا رہا, اور 64 میں پھر میں امریکہ آیا. اور میرا ارادہ یہاں رہنے کا تو تھا نہیں, لیکن وہ اور نہ یہاں میرا ارادہ شادی کرنے کا تھا, لیکن یہ سب کچھ جو ہے گڑبڑ ہو گیا, اس لیے کہ یہاں میری ایک جاپان کی خاتون تھیں ہارورڈ میں, ان سے میری ملاقات ہوئی, وہ بھی فل برائٹ پہ پڑھنے آئی نہیں تھیں. تو اس کے بعد ان سے شادی کرنے کے بعد ہم لوگ لوٹ گئے تھے پاکستان 69 میں. اب وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں تو گزارا کر لوں گا, لیکن میری بیوی جو ہیں جو بالکل تیار تھیں رہنے کے لیے وہاں, میں جو ہے میرا دل نہیں مانا کہ جس قسم کے حالات پیش آئیں گے اس میں جو ہے وہ یا میں کوئی کام کر سکیں گے سکون سے. تو پھر ہم لوگ چلے آئے, اور اس کے بعد 70 سے میں یہاں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی آف وسکانسن, اور ابھی کوئی 2-3 سال پہلے میں نے کہا کہ اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. ویسے یہاں کوئی عمر تو ہوتی نہیں ہے ریٹائرمنٹ کی, آپ جب تک زندہ ہیں آپ اور ہوش آواز باقی ہیں آپ پڑھا سکتے ہیں. لیکن میں کچھ اپنا کام کرنا چاہتا تھا, اور کوئی فائدہ تھا نہیں مزید, اس لیے کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو تھے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کا تعلق اردو ادب سے ہو. تو اب جب ایسے طالب علم جن کو آپ کچھ دے سکیں وہ میسر نہ ہوں, تو پھر یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں بہرحال وہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی دلچسپی تو ہے نہیں خاص طور پر آپ کے سبجیکٹ, وہ تو خانہ پوری کے لیے ڈی اے کی ریکوائرمنٹ کے لیے لیتے ہیں کچھ سبجیکٹس اپنے, اس میں کبھی اردو بھی آ گئی یا اردو ادب بھی آ گیا تو وہ بھی انگریزی میں پڑھا جاتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں اگر کسی کو کچھ ہائر لیول پر دے نہیں سکتا تو فائدہ کیا میرے نوکری کرنے کا, اور تنخواہ ونخواہ کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا فرق تو نہیں پڑتا, اس لیے کہ یہاں کا پینشن کا پلان بھی بڑا اچھا تھا, جس میں مجھے جو تنخواہ ملتی تھی اس کا 65% تو بغیر کچھ کیے ہوئے اب مل جاتا ہے, اور پھر سوشل سیکیورٹی ہے, تو ہمارا گزارا تو بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا, کوئی فرق تو پڑا نہیں ہے. لیکن مجھے وقت بہت مل گیا ہے, تو تو میں اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں اور گرمیوں میں گارڈننگ کرتا ہوں جس کا مجھے خاصا شوق ہے.
اچھا, جو جب امریکہ آ گئے, بلکہ کراچی سے اگر میں بات شروع کروں, تو اردو ادب سے کب آپ نے رجوع کیا اور کن حالات میں کیا؟ کیا کوئی خاص آپ کا شغف تھا یا والد صاحب کی طرف سے کچھ؟
نہیں, والد صاحب تو
عربی
میں ہندی وغیرہ کو کچھ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پر دھیان نہیں دیتے تھے, اس لیے کہ یہ ان کے لحاظ سے تو کلاسیک کی عربی کی بات کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا, بلکہ انہیں تو شاید انہیں پسند بھی نہیں تھا کہ میں کچھ اپنی چھوٹی موٹی کہانیاں لکھا کرتا تھا, اخباروں میں چھپتا تھا, تو وہ انہیں پسند نہیں تھا اور انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھ سے کہ بھائی آپ اردو پڑھیے نہ پڑھیے. اور اردو میں نے پڑھی بھی نہیں تھی باقاعدہ اس طرح, بس وہ جو نصاب کا جو حصہ ہوتی تھی ہوتی تھی, اس کے علاوہ تو کوئی خاص میں نے اردو میں کام کیا نہیں تھا, نہ میں نے ڈگری کوئی لی تھی. مگر مجھے شوق تھا اپنے طور پہ فکشن وغیرہ کا, تو وہ میں پڑھتا رہتا تھا اور میں نے افسانے بھی لکھنے شروع کیے تھے. اور 60s میں جب میں آیا ہوں امریکہ, اس وقت تک میں بہرحال رفتار تو کم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی لکھتا رہتا تھا. اس کے بعد میں نے تقریباً ہی ختم کر دیے لکھنے افسانے. تو یہ جو ہے معاملہ, اس میں کسی کا دباؤ شامل نہیں تھا بلکہ ایک اپنی استاد طبع جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے.
محمد صاحب, جہاں آپ نے مطلب یعنی جو اردو ادب سے متعلقہ جو بیشتر اصناف ہیں, مثلا آپ افسانے بھی لکھے اور بے تحاشا تراجم کیے, پھر درس و تدریس سے آپ منسلک رہے تقریباً 3 عشرے تک, آپ 70s کے دہائی میں آئے اور اس کے بعد یہاں پہ رہے, تو یہ جو آپ کی ہمہ جہت ادبی سرگرمیاں تھیں, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر آپ کسی ایک کے ہو رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟
بھائی یہ خیال تو اس شخص کو آئے جس کے سامنے کوئی خاص مقصد ہو. میرے سامنے کبھی کوئی مقصد تھا نہیں, میں تو کبھی بالکل آزاد رہنا چاہتا تھا اور اسی لیے میں کسی سوائے ایک بیوی کے میں کسی اور دو چیزوں کا ہو کبھی کسی وقت یوں سمجھیے کہ میں کسی ایک چیز پہ کانے نہیں رکھ سکتا اپنے کو. میری طبیعت میں جو ہے وہ اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کسی ایک ہی طرف لگا دے. مجھے بہت ساری چیزوں سے دلچسپی ہے, اسی لیے میں اسپیشلائزیشن سے بھاگتا ہوں دور. اور میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اگر ماہر ہوں تو کس چیز کا ہوں, مجھے خود نہیں معلوم. لیکن تھوڑا بہت میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اور بس اسی میں میں مست ہوں. تو یہ جو ہے طبیعت ہے آدمی کی, اور کیا. بیک وقت میں بہت ساری, مطلب جب میں عربی پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں, تو میں فکشن دنیا بھر کا پڑھتا تھا اس زمانے میں انگریزی میں. اور اس کے بعد جب میں امریکہ آیا تو یہاں میں کام کر رہا تھا ابن تیمیہ پر, پی ایچ ڈی میں نے ابن تیمیہ پہ کی. وہ بڑا بالکل ہی مختلف قسم کی دنیا ہے. اس زمانے میں بہرحال مجھے کوئی وقت نہیں ملتا تھا کسی اور چیز کا, لیکن یہ کہ جیسے ہی میں نے پی ایچ ڈی ختم کی, میں پھر واپس اپنے وہی پرانی عادتیں جو تھیں ان کی طرف لوٹ گیا اور فکشن پڑھنا شروع کر دیا جب بھی وقت مل جاتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی نصب العین ہوتا تو پھر میں اسی کی طرف لگا رہتا اور کسی اور چیز میں پڑھنا پڑ جاتا تو اس سے کوفت ہوتی کہ بھائی وقت ضائع ہو.
پروفیسر محمد عمر میمن صاحب سے مزید باتیں بھی ہوئیں. یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اس دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع, یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
پروفیسر محمد عمر میمن صاحب اپنے بارے میں اور خاص طور سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں خاصے منکسر مزاج ہیں. اس اعلان سے قبل یہ اسی بارے میں بات کر رہے تھے. مزید یہ کیا کہتے ہیں سنیے جناب پروفیسر محمد عمر میمن صاحب سے.
نہیں, یہ ہے کہ افسانے مجھے مجبور نہیں کرتے کہ میں انہیں لکھوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑے شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں لکھنا ہے جس طرح ہمارے بیشتر لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ایک دو آدمیوں کو چھوڑ کے جن کی واقعی میں بڑی قدر کرتا ہوں, ان میں سے سر فہرست نیر مسعود صاحب ہیں, میں ویسے کبھی نہیں لکھ سکوں گا. وہ ورلڈ کلاس رائٹر ہیں, یعنی میں بالکل تحمل نہیں ان کو دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کے سامنے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ کسی سے کم تر نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں جتنے لوگوں کو پڑھوایا ہے سب دیوانے ہو گئے, حالانکہ وہ نہ پاکستانی ہیں نہ ہندوستانی ہیں, وہ تو غیر ملکی ہیں. اور جب ان کی ایک کتاب یعنی مختلف کہانیوں کے ترجمہ کر کے میں نے یہاں امریکہ سے چھپا تھا نیو یارک سے, تو یہ ہوئی بات. اب میں اگر اس طرح نہیں لکھ سکتا تو مجھے پھر یہ ٹٹ پنجیوں کی صف میں کھڑے ہونے میں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا, اس لیے کہ صبح کھڑے ہو کے آئینے میں شکل تو اپنی دکھائی دیتی ہے, کسی اور کی تو نہیں دکھائی دیتی. اب آپ مجھے کس طرح دیکھتے ہیں وہ اس کی بھی حیثیت اسی وقت ہے جب میں دوسروں کے ساتھ ہوں اور آپ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہوں. لیکن جب میں اپنے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اور اس میں جس ریاضت کی ضرورت ہے اچھا لکھنے کے لیے, اس کی مجھ میں نہ شاید ہمت ہے اور نہ طبیعتاً میں جو ہے اس میں لگ سکتا ہوں. تو وجہ ساری یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے بہت زمانہ ہوا افسانے لکھنا چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے صلاحیت کی کمی ہے, تو بالکل ہوگی, مجھے اس میں کوئی بری بات تو نہیں. میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی, تو میں بھی ان میں سے ہوں.
تو پھر تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی کہانی لکھی ہوگی اور لکھ کے دوبارہ پڑھی ہوگی اور مزہ نہیں آیا ہوگا اس کو آپ نے صرف نظر.
نہیں نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. ایک کہانی میں نے مجھے بہت پسند ہے اپنی, جو میں نے چھپوائی نہیں ہے ابھی تک.
اچھا,
وہ 90 میں میں نے لکھی تھی, اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک ذاتی سی چیز بن گئی ہے. وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بلکہ میں تو اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہوں.
اچھا,
تو مجھے کوئی شوق نہیں اسے چھپوانے کا. بات دراصل یہ نہیں تھی, بات دراصل یہ ہے کہ جب میں لکھ رہا تھا اس وقت مجھے بہت زیادہ معلوم نہیں تھا, یعنی بہت پڑھا تو میں نے کافی تھا, لیکن جو ایک نظر ہوتی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی مجھ میں. اور جب یہ پیدا ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا جو ہے ذمہ داری کا کام ہے لکھنا. ٹھیک ہے, پیشن ہوتا ہے آدمی کا, جوش خروش سب کچھ ہے, یوسا کہتا ہے ووکیشن ہوتا ہے کہ جو آپ کو مجبور کراتا ہے, آپ بغیر لکھے نہیں رہ سکتے, وہ سب کچھ ہے. لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے میری جو ہے یوں سمجھیے کہ اردو افسانے کے اوپر جو ہے کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے. یعنی اکا دکا لوگ ہیں, اکا دکا کہانیاں ہیں جو واقعی لگتا ہے کہ باقی رہ جائیں گی, لیکن زیادہ تر جو لکھا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 25 سال بھی زندہ رہ جائے گا. 20 سال تو بہت ہیں, اور ایسی کوئی چیز وہ لکھنی جو یعنی لکھنا چاہے جس کی وہ قدر و قیمت رہے بعد میں, وہ کام بڑی سنجیدگی سے کرنے کا ہوتا ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں.
اچھا, بطور مترجم آپ نے ہر دو زبانوں میں مطلب اردو سے انگریزی میں بھی ترجمہ کیے ہیں اور انگریزی سے اردو میں بھی کیے ہیں, تو انگریزی ادب کو اردو میں ڈھالنا زیادہ آپ کو آسان لگا یا اردو کو انگریزی کا جامہ پہنانا زیادہ سہل لگا آپ کو؟
نہیں, یہ دیکھیے, اصل میں یہ سوال آپ کا جو ہے یہ ایک سوال نہیں ہے, اس کے بہت سارے گوشے ہیں اور شاخسانے ہیں جن کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے.
جی,
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سوال زبان کا اتنا نہیں ہے جتنا لکھنے والے کی اور ترجمہ کرنے والے کی اپنی لسانی صلاحیت کا ہے.
بالکل.
اب سوال یہ ہے کہ میں ایک جملہ منٹو کا اگر فرض کیجئے مجھے دقت پیش آ رہی ہے اور حامد جلال جو ہیں اسے آسانی سے ترجمہ کر لیتے ہیں, تو اب اس میں انگریزی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ تو بڑا معاملہ جو ہے گول مول ہے کہ آپ کسی زبان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں جو چیزیں ہیں, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں 3 مختلف لوگوں کا, تو آپ کا تینوں کے ساتھ تجربے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلاً بہت سے جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے ترجمہ, بہت سے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے ترجمہ. آپ کی صلاحیت تو ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے, وہ جو ہے تینوں کے اعتبار سے بدل نہیں رہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں, اور اگر فکشن کا معاملہ ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ اس کے خیال کی پیچیدگی کی کیا نوعیت ہے. اچھا, پھر یہ جو ہے اسی طرح آپ پھر اگر انگریزی میں کر رہے ہیں, اردو کے کسی چیز کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی یہی معاملہ ہو جائے گا کہ میں اگر غالب کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے سوالات میں, اگر ان کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں حسن عسکری کا کروں اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک کہانی لے لوں
صدوہ کی کہانی لے لوں
کسی اور کی, تو یہ چیزیں بڑی مختلف نوعیت کی ہیں. اور میری زبانی صلاحیت جو ہے وہ تو وہی کہ وہی ہے, لیکن یہ تینوں آدمی جو ہیں ترجمے کے مختلف یعنی سمجھیے کہ پیچیدگی کی جو سطحیں ہو سکتی ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انگریزی سے آسان ہے اردو سے مشکل ہے, یا اردو سے آسان ہے اور انگریزی سے مشکل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو ایک چیز ہوتی ہے بالکل میکینیکل سی. میں ایلن پاپیر کی کتاب کا ترجمہ کرنا چاہتا تھا, آؤٹ آف دا فریم. یہ ایک اسرائیلی اشکنازی یہودی ہیں جو بہت ہی سنجیدگی سے پڑھ پڑھ کے اور لوگوں سے مل کے جو ہیں وہ اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے, اور اب وہ راندہ درگاہ ہو گئے. ان کی اس کتاب کا میں ترجمہ کرنے بیٹھا تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو مشکل نہیں ہے, لیکن جو وکابلری انگلش میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی مترادف اردو میں ہے ہی نہیں. اب آپ بتائیے کہ نہ تو اس میں میرا قصور ہے اور نہ انگریزی میں لکھنے والے کا قصور ہے. یہ اب ہوا یہ ہے کہ اس میں پوری آپ کی قوم جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے, کہ اس نے جو ہے اپنے کو اس دور کے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے اردو زبان کی حیثیت سے تیاری نہیں کیا. اب اس میں کوئی کرنا بھی چاہے ترجمہ تو کیا کرے گا, یا تو آپ ترجمہ سے پہلے لغت سازی شروع کیجئے. اب لغت سازی جو ہے وہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ اس کے لیے جیسے فاروقی صاحب کریں, شمس الرحمان فاروقی, تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب مجھے ایسا آدمی کیا کرے گا لغت سازی, مجھے تو ویسے ہی کوفت ہوتی ہے لغت سازی سے. میں تو جو خیال ہے اس میں لگا ہوا ہوں کہ اس کی ترسیل, اور اس میں ہی مجھے مزہ آتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں, یہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کو بالکل اس سطح پہ لا کے بات کرتے ہیں جہاں یہ سفید اور سیاہ کا معاملہ نظر آنے لگے, لیکن بات ایسی ہے نہیں. ایک پوری کائنات آباد ہے سفید اور سیاہ کے درمیان, جو سرمئی یا جسے کہیں گے خاکستری رنگ ہے اس کے اندر, اور ہم اتنے یعنی کیٹیگوریکلی جو ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا.
ہاں, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اس سلسلے میں ادب اور علم کے معاملے میں ظاہر ہے کہ کوئی حساب کا سوال تو ہو نہیں سکتا کہ دو جمع دو برابر چار کے, لیکن ایک عام طور پہ روایتی طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض جگہ آپ کو سہولت ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا, یہ بھی درست ہے کہ یہ منحصر ہے کہ متن کون سا ہے, کیسا ہے, اور پھر اس کو ترجمہ کرتے ہوئے کیا دشواریاں آتی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ہر متن کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتی ہے.
متن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے, فارم بھی ایک چیز ہوتی
ہے. جی بالکل, اسلوب بھی ہے.
نہیں, مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ لیں جانرا, اس میں مزاح ہے اور شاعری ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں آدمی کو کبھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے. اور کم سے کم جو ہے ایک کلچرل زون کے آدمی کو دوسرے کلچرل زون کے مزاح کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. اب میں یہاں 50 سال سے ہوں امریکہ میں, میں ان کے کامیڈی شوز اگر کبھی کوئی نظر آ جائے ٹی وی پہ تو میری سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں یہ لوگ. آپ سمجھے نا, اس کا جو تعلق ہے اس کا, یعنی زبان تو اپنی جگہ ہے لیکن زبان سے بھی آگے بہت سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں زبان کے استعمال سے, اور وہ آپ کے جو ثقافتی جو آپ کی پروفائل ہے یا شخصیت ہے اس کا حصہ تو ہوتے نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ڈکشنری آپ لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں وہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اگر ان کے معنی نہیں معلوم, اور معلوم ہو گئے تو آپ بھی ہنسنے لگیں گے. یہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ اردو کی غزل کو لے لیجیے, فارسی کی غزل کو, اردو کی غزل فارسی کی غزل سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو وہ اس کو اگر آپ لے لیں, اس کا ترجمہ آپ انگریزی میں کیجیے, تو بات ہی نہیں بنے گی. بات اس لیے نہیں بنے گی کہ ان کے تصور میں ہی نہیں ہے وہ چیز جس سے ہم شاعری سمجھتے ہیں اپنے یہاں. ان کے یہاں تو وہ ایک عجیب یوٹیلیٹیرین سی چیز ہے کہ اگر نظم ہے تو اس کا ایک شروع بھی ہوگا اور ایک ختم بھی ہوگا, اور اگر اسے کسی چیز پر غیر مختتم رکھنا ہے تو یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ خاتمہ ہے اس کا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے یہاں, یہ جو ہے تو دو لائنیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سب کچھ کہنا ہے, اور اگلی دو لائنوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے جو گزر چکا ہے اس سے. تو تسلسل کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے ان کے شعری ذوق کے قریب لائیں گے؟ تو ہمیشہ آپ کو بہت ہی کریٹیولی جو ہے بہت ہی کریٹیو میوٹیلیشن کرنی پڑے گی تاکہ کسی طرح کچھ خوشبو سی پہنچ جائے اس چیز کی جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. وہ چیز تو کبھی نہیں پہنچے گی.
بالکل صحیح.
تو اسی لیے میں بہت سخت خلاف ہوں کہ آپ غزل وغل کی, جس کو جاننا ہے غزل کیا ہے تو پہلے وہ زبان سیکھے. آخر ہم سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے, اور پہلے انگریزی ٹھیک سے سیکھیں, اس کے بعد کہ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں, اس طرح ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو بھائی جن کو غزل مغرب کے لوگوں کو غزل سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ بھی پاپڑ دے لیں.
تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شاعری اور مزاج ہے, اس کو ترجمہ کرنا کار عبث ہے اور بلکہ کار رائگاں ہیں, تو جو مختلف جو تراجم ہوئے خاص طور پہ غالب کے انگریزی زبان وغیرہ میں, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے غالب صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے 6 فٹ زمین کے نیچے جب پڑے ہوئے ہیں جب سے وہ, کیا آپ نے ان کا ترجمہ کیا ہے اور نہیں کیا ہے؟ غالب صاحب کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے ان کا ترجمہ کیا نہ کیا. یہ صاحب آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, غالب کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ مجھے آپ دو چار ترجمہ کرنے والوں کو بتائیے. رالف رسل کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کو دلچسپی تھی, لیکن ان کی بھی جو پہنچ تھی اسی کی حدود میں رہ کے انہوں نے, اور وہ حدود جو تھی ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت توسیع ہو گئی تھی خورشید الاسلام صاحب کی وجہ سے, تو کچھ بات تھوڑی سی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. پھر وہ چاہتے تھے کہ وہ جو غزل ہے وہ پوری اپنی جو رائم اور میٹر وغیرہ اس کا بھی کچھ لحاظ انگریزی میں رکھا جائے. یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ انہیں آپ کہیں کہ یہ غالب کے ترجمے ہیں, ہاں ایک طرح کے ترجمے آپ انہیں کہہ لیجیے, لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ غالب, اچھا پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کاہے کا ترجمہ کریں گے تو آپ ہمیشہ آسان سے آسان چیز ڈھونڈتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہو اس شاعر کی. اس لیے کہ یہاں جو چیز آپ کے کیا کہتے ہیں فیصلے میں پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس حد تک غالب کا بہترین خیال جو ہے اس کی ترسیل ہوگی, بلکہ وہ کون سا خیال ہے جس کی ہم ترسیل انگریزی میں آسانی سے کر سکتے ہیں. تو کمپرومائز تو وہی ہو جاتا ہے بےچارہ شاعر ہے. تو یہ اتنے آسان سوال نہیں ہے جو ایک آدمی جو ہے بیٹھ کے یوں ہی جواب دے دے ان کا. بہت جب آپ اس میں جائیں گے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. بھائی نظم تو جانے دیجیے, یہ نثر جو ہے وہ بھی بہت تنگ کرتی ہے آدمی.
اچھا ویسے تو جو غالب کے ساتھ ان کے شارحین نے سلوک کیا, کوئی 30-35 تو غالب کے کلام کی شرحیں اور معنی جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور مختلف طریقے سے, تو وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے, اس میں بھی بڑے بڑے اپنے کام دکھائے گئے.
ہاں تو فکر ہر کس وقت قدر ہمت ہے اس میں ظاہر ہے کہ, اور 100 سال کے بعد مزید شرحیں لکھی جائیں گی جو بالکل مختلف ہوں گی آج کی شرحوں سے. میں مثلا آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ معیار کیسا تھا. تو ہر شخص میں جو ہے اپنے جو اثرات اس نے قبول کیے ہیں اپنے مطالعے سے یا اپنے تجربے سے, ان کی روشنی میں وہ غالب کو کی تشریح کر رہے ہیں. مگر اگر اصل میں جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تشریح جو کی جا رہی ہے اس کے خلاف گواہی غالب کا وہ شعر تو نہیں دے رہا جس کی تشریح ہو رہی ہے, اور اگر اس شعر کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں موجود ہے جو اس تشریح کے خلاف جاتی ہو تو آپ بالکل حق بجانب ہیں. لیکن اس کو قطعیت کبھی حاصل نہیں ہوگی آپ کی جو ہے تشریح کو. دوسرا آدمی جو ہے, بلکہ میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اگر غالب صاحب اپنا ہی شعر اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں پڑھتے اور مختلف موڈز کے اندر پڑھتے تو انہیں اس میں وہ باتیں نظر آنے لگتی جو اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوں گی جب وہ انہوں نے شعر کہا ہوگا. تو جب غالب خود اپنے معنی کے بارے میں قطعیت سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے تو شاعر کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیے جب فاروقی صاحب نے بہت ساری چیزوں کا, اب مجھے فاروقی صاحب کی ایک غالب کی غزل کا تجزیہ نام کا مضمون یاد آ رہا ہے, اس میں جس انداز میں انہوں نے تجزیہ کیا اس میں تو انہوں نے ایک بالکل ہی یعنی ویسٹرن سینسیبلٹی کے ساتھ اس کو اپلائی کیا اردو میں اور ہمیں ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں غالب کے بارے میں کہ نہ غالب صاحب شعوری طور پر کانشیس تھے ان کے اور نہ ہم لوگ تھے. جب فاروق صاحب نے کہا تو اب جو دیکھ رہے ہیں ہم تو وہ چیز ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے اور غالب کی جو جینیس ہے وہ اور نکھر کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ سب تو ہونا ہی ہے, ہوتا رہے گا جیسے جیسے آپ کا علم بڑھے گا دیکھنے کا. لیکن اصلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق جو ہے وہ مقدم ہے تنقید سے. تنقید جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو ایک سایہ ہے. جب تک کسی کوئی وجود نہ ہو یہ سایہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلے تو کسی چیز کا وجود ضروری ہے. اور تخلیق جو ہے یہ مطلب جو ہے اس کا یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا جا رہا ہے. اب جب وہ وجود میں آ گئی تو ظاہر ہے اس کا سایہ بھی ہوگا. کسی کو وہ سایہ جو ہے وہ مختلف ایک رنگ میں نظر آ رہا ہے, دوسرے کو دوسرے رنگ میں نظر آ رہا ہے. لیکن سایہ بذات خود جو ہے اس کو وہ کوئی نیسسری ایگزسٹنس نہیں ہے. یہ یعنی اس کا وجود جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو کنٹینجنٹ ہے کسی چیز کے پہلے قائم ہونے پر. تو یہ جو تنقید جو ہے یہ جو اس کو سب کچھ سمجھ لینا یا مان لینا اور شرع یوں اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک حد تک درست ہیں, لیکن آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تخلیق سے کبھی بڑی چیز بن سکیں گی.
اچھا بس اب آخری سوال یہ ہے کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟
اصل میں میں لکھتا اپنا خود تو میں بہت کم لکھتا ہوں, میں ترجمے کرتا ہوں. مجھے اب مزہ آتا ہے ترجمہ کرنے میں اس لیے کہ وہاں میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو میرے پاس ایک آیا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں آفر, ایک پبلشر کا منٹو کا ایک والیوم بنانے کا ترجمے میں. تو میں نے کہا بھائی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ منٹو پہلے ہی اس کی جو مشہور کہانیاں ہیں سب کا ترجمہ ہو چکا ہے, پانچ پانچ دفعہ ہو چکا ہے. تو میں کیا کر لوں گا اب, اور کیا مزہ آئے گا مجھے؟ کوئی نئی چیز ہوتی تو بات دوسری تھی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں دو تین کہانیوں کا کر دوں گا, اور اس کے بعد جو بہترین کہانی کا کسی کہانی کا جو بہترین ترجمہ ہے اس کو میں اصل سے ملا کے دیکھ لوں گا. اس لیے کہ اتنی محنت کسی نے بھی نہیں کی ہے منٹو کے ترجمے میں, اور جہاں کچھ دقت پیش آئی ہے تو گول کر گئے ہیں, فلیٹن کر دیا ہے اس کلچرل اسپیسیفسٹی کو, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو وہ میں ریسٹور کر دوں گا. تو وہ کہنے لگے نہیں 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 ہم تو آپ وی وانٹ اے والیوم کیوریٹڈ بائی یو. تو اب وہ میں نے فیصلہ نہیں کیا, اگر وہ ہو گیا تو پھر اگلے ڈیڑھ سال تک تو میں یہی کرتا رہوں گا. اور پھر اردو میں بہت سارے ترجمے یعنی شروع کیے تھے, وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. تو وقت جب ملے گا تو ان کی طرف توجہ دوں گا. اور پھر ہمارا جو اینول نکلتا ہے سال میں ایک دفعہ جو ایڈٹ کرتا ہوں میں, تو اس کا کافی کام ہوتا ہے. تو اس کی ایڈیٹنگ ہے, فارمیٹنگ ہے, سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو انہی میں مصروف رہتا ہوں میں.
یہ تھے اردو کے پروفیسر ایمیریٹس جناب محمد عمر میمن. امریکہ کی وسکانسن یونیورسٹی میں کئی عرصوں تک انہوں نے اردو پڑھائی ہے. اس کے علاوہ انگریزی اور اردو کے اہم ادب پاروں کے تراجم کیے ہیں.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ سن رہے ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر میں محمد کلیم ضیاء شریک ہیں، خاصی ہما جہت شخصیت ہیں، بمبئی میں قیام ہے، نثر اور نظم دونوں میدانوں میں اپنے تخلیقی جوہر دکھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے، یہ گفتگو کسی اور پروگرام میں آپ سن سکیں گے، اس وقت ان سے ان کا منتخب کلام سنیے۔
مطلب ہے کہ گلوں میں خوشبو، فضا میں نکھت، نظر میں منظر کی کچھ نہ پوچھو۔ گلوں میں خوشبو، فضا میں نکھت، نظر میں منظر کی کچھ نہ پوچھو۔ اجالا دن میں، اندھیرا شب میں، سہانے سپنوں کی کچھ نہ پوچھو۔ اور عرض کیا ہے کہ ندی میں بہنا، چمن میں گہنا، دھنک میں رنگوں کو ہم سے مانگا۔ ندی میں بہنا، چمن میں گہنا، دھنک میں رنگوں کو ہم سے مانگا۔ گگن کے سورج کی کیا کہیں ہم، کرن کرن کی بھی کچھ نہ پوچھو۔ اور شعر ہے کہ بھنور میں کشتی، کنارہ غائب، نظر میں جینے کی روشنی کم۔ بھنور میں کشتی، کنارہ غائب، نظر میں جینے کی روشنی کم۔ سفر میں تنہا ہو جو مسافر، پھر اس کی منزل کا کچھ نہ پوچھو۔ عرض کیا ہے کہ نفیس چہرے، لباس عمدہ، زبان میٹھی، ہنسی لبوں پر۔ نفیس چہرے، لباس عمدہ، زبان میٹھی، ہنسی لبوں پر۔ حسین اونچی عمارتوں میں خلوص کتنا ہے کچھ نہ پوچھو۔ اور آپ جیسے جو لوگ پردیس میں ہیں، اپنے دیش سے دور، ایک شعر جو ہے تو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے
جی،
کہ رتوں نے اپنا مزاج بدلا، درخت سوکھے اڑے پرندے۔ رتوں نے اپنا مزاج بدلا، درخت سوکھے اڑے پرندے۔ جو کرب رشتوں کے ٹوٹنے کا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ۔ رتوں نے اپنا مزاج بدلا، درخت سوکھے اڑے پرندے۔ جو کرب رشتوں کے ٹوٹنے کا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو۔ اور ہوائیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، چراغ پھر بھی جلے ہوئے ہیں۔ ہوائیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، چراغ پھر بھی جلے ہوئے ہیں۔ اجالا زندہ رہے گا جب تک، اندھیری دنیا کا کچھ نہ پوچھو۔ اور عرض کیا ہے کہ بشر ہیں دونوں، تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو تازہ کر لیں۔ بشر ہیں دونوں، تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو تازہ کر لیں۔ نظام فطرت سے لڑنے والوں کا کیا ہے انجام، کچھ نہ پوچھو۔ اور اپنے پیشے کے حوالے سے مقطع کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سادہ اوراق سامنے ہیں، جو جی میں آئے وہ لکھ دو ان پر۔ یہ سادہ اوراق سامنے ہیں، جو جی میں آئے وہ لکھ دو ان پر۔ ضیا یہ نو ہے تمہارے کل کی، تو پھر عمارت کا کچھ نہ پوچھو۔ ضیا یہ نو ہے تمہارے کل کی، تو پھر عمارت کا کچھ نہ پوچھو۔
محمد کلیم ضیا اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔
مطلب کیا ہے کہ میرے دریا میں طغیانی کی صورت کون آیا ہے، میرے دریا میں طغیانی کی صورت کون آیا ہے، تباہی کا سرو سامان اپنے ساتھ لایا ہے۔ عرض کیا ہے کہ کئی سورج طواف اس کا کیا کرتے ہیں روزانہ، کئی سورج طواف اس کا کیا کرتے ہیں روزانہ، مگر اس نے تو میرے گرد ہی چکر لگایا ہے۔ عرض کیا ہے کہ خدایا، خدایا پارسائی کے سبھی رستوں سے بہتر ہو، خدایا پارسائی کے سبھی رستوں سے بہتر ہو، جو آوارہ مزاجی نے مجھے رستہ دکھایا ہے۔ اور سماعت فرمائے کہ ہوئی جب شام، ہوئی جب شام، سورج نے دیا دھوکا اجالے کو۔ ہوئی جب شام، سورج نے دیا دھوکا اجالے کو۔ مگر ہم نے باہر صورت کا ایک رشتہ نبھایا ہے۔ اور دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں، دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں، میری آنکھوں پہ جس نے دید کا پہرا بٹھایا ہے۔ اور مختار ہے کہ ضعیفی میں ضیا محتاج ہو سکتا نہیں ہرگز، ضعیفی میں ضیا محتاج ہو سکتا نہیں ہرگز، جوانی کا خزانہ جس نے بچوں پر لٹایا ہے۔ ایک تین شعر کی غزل ہے، اگر آپ اجازت
دیں
ترنم میں اس کو پیش
کروں۔ بالکل، بہت مزہ آئے گا۔ بالکل،
مطلب پیش خدمت ہے۔ موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی۔ خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، نور دروازے کھڑی ہے زندگی، میرے دروازے کھڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی، سمجھدار ہے میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا، میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا، میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے زندگی، پیچھے پڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی۔
کلام ہے شاعر بزبان شاعر، آپ نے ابھی محمد کلیم ضیاء صاحب سے ان کا منتخب کلام سنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے، اور اب ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب، دیوان غالب کی 101ویں غزل کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں۔
یہ نو اشعار پہ مشتمل غالب کی غزل انہوں نے 1926 میں لکھی۔ دیکھیے کیسے شروع کرتے ہیں غالب۔ ذکر میرا ببدی بھی اسے منظور نہیں، غیر کی بات بگڑ جائے تو کچھ دور نہیں، مینشن آف می ایون ود ابیوز از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو ہر، اٹ از ناٹ فار فیچڈ دیٹ اٹ بیک فائرز فار دا رائیول۔ اس میں کچھ جو احساس پیش کیا غالب نے، ایک طرف تو یہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب کو اتنی نفرت ہے ہمارے نام سے کہ ہمارا نام سن کے وہ چراپا ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا جو رقیب ہے اس کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ کس حد تک میرے نام سے اس کو دشمنی ہے، جو رقیب ہے وہ میری برائیاں کر رہا ہے محبوب کے سامنے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے رقیب کو محبوب سے قربت حاصل ہوگی، لیکن یہاں یہ خوش بیٹھے ہیں اس خیال سے کہ رقیب کی یہ جو ادا ہے وہ اس کو اور محبوب کی نظروں میں گرا دے گی، تو خوش اس بات سے ہیں وہ۔ اس میں کچھ مزاح کی بھی ایک ایسی منزل پیش کی گئی ہے کہ جو غالبی سمجھ سکتے ہیں اس کو اور بیان کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ وعدہ اے سیر گلستہ ہے، خوشا طالعِ شوق، مژدہِ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں، There is a promise of a stroll in the garden, a happy fortune of order, the good news of slaying is implied but it is not mentioned۔ اس شعر پہ اکثر کچھ اختلافات ہیں شارحین کے، وہ بتاتا چلوں۔ پہلے تو مطلب بیان کر دوں، محبوب نے یہ کہا کہ وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں بڑی خوش قسمتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دراصل محبوب کا باغ میں آنا جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ مجھے قتل کرنا ہے، لیکن اس کا ذکر محبوب نے اس اناؤنسمنٹ میں نہیں کیا جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم باغ میں ٹہلنے جائیں گے۔ یہاں پہ کچھ شارحین نے یہ کہا ہے کہ جو لفظ ہے مذکور اور مقدر، اس میں تھوڑی سی کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ کچھ شارحین کا کہنا ہے کہ مژدہِ وصل مقدر ہے جو مذکور نہیں، کہ محبوب جو ہے وہ باغ میں آئے گا اور ہم کو راحتِ وصل عطا کرے گا، لیکن میرے خیال میں مطلب اس کے یوں صاف ہونا چاہیے۔ محبوب جا رہا ہے باغ میں، وہاں پہ گل اور لالا کو دیکھے گا، غلطی دنے بسمل دیکھے گا، تو ہم چونکہ اس باغ میں ہوں گے تو ہمارا بھی قتل ہو جائے گا۔ کچھ نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ چونکہ باغ میں جا کر کے پھولوں کو توڑے گا تو اس سے ہمارا خون ہو جائے گا، اس حسد سے کہ اس نے کس طرح سے ان پھولوں کو ضائع کیا، کہ جائے کہ ہماری جان کو ضائع کر۔ ایک جگہ کچھ یہی موضوع غالب نے اور بیان کیا ہے، کہتے ہیں ہوائے سیر گل آئی نئے بے مہریے قاتل، کے اندازے بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا۔ بات وہی ہے کہ محبوب باغ میں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے لیکن وہ جو پھول ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان سے محبوب کو اس بات کی یاد آ رہی ہے جو اس نے خون کیے تھے لوگوں دل. آگے کہتے ہیں کہ شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم, لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں. The world is a waste of the beloved of absolute existence. People say that it is, but it is not acceptable. جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, دو چیزیں محبوب کی نہ ہونے کے برابر اگر ہوں تو وہ خوبصورتی کی علامت ہیں, ایک محبوب کا منہ اور دوسرا محبوب کی کمر. تو اس سے کچھ یہاں غالب ایک موضوع بناتے ہیں, کہتے ہیں شاہد ہستی دنیا جو ہے اگر وہ ایگزسٹنس یا عالم امکان کا ایک ثبوت ہے لیکن یہ ہم کو منظور نہیں. اب اس کو انہوں نے یوں بیان کیا کہ قدرت خدا کی خوبصورتی جو ہے وہ اس میں ہے جو اس نے کائنات بنائی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات اسی طرح سے ہے جیسے محبوب کی کمر ہو, جو ہمارا خیال ہے کہ ہے تو صحیح لیکن وہ ہوتی نہیں. یہاں پر بھی کچھ شارحین میں اختلاف رائے ہے. دوسرے مصرے میں جہاں فرمایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں, کچھ نے یوں کہا ہے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی, نظر سے ملایا ہے. لیکن میرے خیال میں شعر بالکل صاف ہے, غالب نے ایک ترکیب استعمال کی ہے, کمر محبوب کی نہیں ہوتی جو اس کے حسن کی علامت ہے. اسی طرح سے جو دنیا ہمارے سامنے ہے وہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے اگر وہ اس بنانے والے کی خوبصورتی کا مظاہرہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ ترکیب ہے جو غالب نے اکثر استعمال کی اپنے دیوان میں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہے کیا جو کس کے باندھیے میری بلا ڈرے, کیا جانتا ہوں کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو میں. یہ ہے غالب. آگے دیکھیے چوتھا شعر میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا, لیکن ہم کو تقلید دے تنک ظرفیے منصور نہیں. Our own drop is also in reality an ocean, but we do not intend to follow the shallowness of sur. منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا, اس پہ اس طرف کچھ اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ قطرے کی حقیقت جو ہے وہ سمندر سے مل جانا ہے, اپنے خالق حقیقی سے مل جانا ہے. وہی ہماری بھی حقیقت ہے, وہی ہماری بھی حیثیت ہے, لیکن ہم کو اس بات کا اعلان کرنا, اس بات کا احساس دلانا دوسروں کو کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے خالق حقیقی سے ملنے کے لیے تیار ہیں. یہ منصور نے جو بات کی تھی ان الحق ہے, وہ جو اس کا گھٹیا پن دکھایا انہوں نے, ہمیں منظور نہیں. اکثر غالب نے اپنی دیوان میں مختلف واقعات کچھ قرآن آیا کا ذکر کیا ہے, یہاں بھی وہی اسی طرف اشارہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ حسرت اے ذوق خرابی کہ وہ طاقت نہ رہی, عشق پر اربدا کی گون تنے رنجور نہیں. پٹی اور ریلش فار ڈسٹرکشن بیکاز دیٹ اسٹرینگتھ ڈڈ ناٹ ریمین, دا کانفلکٹ فلڈ پیشن ڈز ناٹ نیڈ اے وارن آؤٹ باڈی. مطلب صاف ہے, عمر کا وہ حصہ ہے یا عشق کا وہ مقام ہے جہاں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ اپنے پیشن یا اپنے جنون ساتھ لڑ سکوں. پھر کہتے ہیں عشق پر اربدا, وہ پیشن جو ہر وقت ایک جنگ میں مبتلا ہونا چاہتا تھا اور رہتا ہے اور رہے گا, اس کو اب اس تن کی کیا ضرورت ہے جو مزمحل ہو گیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عشق کو ضرورت ہے اس تن کی, تن کو اس ضرورت نہیں ہے اس عشق کی. تو وہ عشق بھی جو ہے, وہ پیشن بھی جو ہے, وہ اب کہیں اور جانے کو تیار ہے کہ اس کو اس جسم میں اب وہ قوت نہ رہی جو ہمیں سنبھال سکے. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ ہم لیں گے قیامت میں تمہیں, کس رعونت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں. When I say we will get you on doomsday, with what haughtiness she says we are not a huri. شوخی ہے محبوب کی, کوئی اس میں اتنے گہرے معنی شعر میں نہیں ہیں. میرے خیال میں روزمرہ کی گفتگو ہے جو غالب نے یہاں بیان کر دی. لیکن یہ دیکھیے کہ ایک ہی غزل میں تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا, لیکن یا جیسے ایک جگہ انہوں نے اور فرمایا کہ دل ہر قطرہ ہے سازے انل بہر, ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. اور پھر اسی غزل میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس رونق سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں. غالب جو ہیں وہ اس قسم کی غزلوں سے پہچانے جاتے ہیں. عام طور پہ جب کوئی شاعر ایک غزل لکھتا ہے تو ایک موڈ میں ہوتا ہے, ایک عالم کیف ہوتا ہے, ایک تھیم ہوتی ہے کبھی کبھی, گو کہ غزل کے اشعار ضروری نہیں ہے کہ وہ ان میں کوئی ایک کامن ہو تھیم یا کوئی موضوع ہو. لیکن غالب کے یہاں جو تضاد ملتا ہے ہم کو ایک ہی غزل میں مختلف اشعار کا وہ قابل غور ہے. پھر کہتے ہیں ظلم کر ظلم اگر لطف دریغ آتا ہو تو تغافل میں کسی رنگ سے معذور نہیں. کرولٹی پریکٹس کرولٹی اف کائنڈنس وڈ بی ریپگننٹ یو آر ناٹ ایکسکیوز فرام شوئنگ ان ڈفرنس ٹو می. یہ اکثر غالب نے اس بات کا ذکر اور جگہ بھی کیا ہے کہ ہم سے تعلق رکھو بھلے دشمنی ہو. وہی کچھ ذکر یہاں ہے کہ ظلم کر ظلم اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے لیکن تغافل نہ کرو. جب تغافل کرو گے تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ کوئی بھی ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے. ہم سے لطف نہ کرو, ہم سے محبت سے پیش نہ آؤ, وہ ایک بات. ہم پہ ظلم کرو, ہمیں گالیاں بکو, وہ بھی ایک بات. لیکن یہ کہ ہم سے تم تغافل سے رہو اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے. اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ صاف دردی کشے پیمانے جم ہیں ہم لوگ, وائے وہ باد کے افشردے انگور نہیں. سمپلی وی پیپل آر ڈرنکرز آف دا سیڈیمنٹ فرام جمشید's وائن کپ, الاس دیٹ وائن دیٹ از ناٹ پریسڈ فرام گریپس. دیکھیے ایک جو جامع جمشید کا ذکر اکثر آیا ہے کہ وہ اپنے جام میں جب شراب ڈال کے اس میں دیکھتا تھا تو اس کو بہت سی فیوچر کی چیزیں اور بہت سی باتیں اس پہ ظاہر ہوتی تھیں. اب شراب کے بارے میں غالب نے اکثر ذکر کیا ہے, جو شراب جو اچھی ہوتی ہے اس کے اندر سیڈیمنٹس نہیں ہوتے, جب شراب کی بوتل میں درد جمع نہیں ہوتی. پہلے مصرے میں انہوں نے جو بات کی ہے اس سے پہلے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو وہ دردی کشے پیمانہ بھی منظور ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں اس شعر کے مطلب کو تو پہلا مصرع جو ہے وہ ایک کوشچن ہے یا تنزیہ ہے. کہتے ہیں کیا ہم ایسے گر گئے ہیں کہ پیمانے جم کی دردی کو بھی پی لیں, اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں, جبکہ اس میں شراب تو جس میں ساری خوبیاں تھیں وہ جا چکی ہے. تو کچھ بات بہتر لگتی ہے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے, گو کہ اکثر شارحین نے یہ موضوع اس طرح سے پیش نہیں کیا. پھر دوسرے جو مصرے میں کہتے ہیں وائے وہ بادہ, کہتے ہیں اگر وہ شراب انگور اچھے انگور سے نہیں نکالی گئی ہے تو وہ پھر شراب نہ ہوئی. میرے خیال میں یہاں پہ وہ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اچھی شراب نہیں ہے تو ہمیں منظور نہیں, چاہے وہ جمشید کے جام سے کیوں نہ ہی ہم کو پیش کی جائے. یہ جو ذکر ہے درد یا جو سیڈیمنٹ ہے شراب کا, ہمیں صرف ایک جگہ غالب نے پورے دیوان میں اس کا ذکر ایک جگہ اور کیا ہے. ویسے تو غالب کے جو موضوع ہیں وہ اکثر انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں. کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے ورنہ ہے کیوں کہ مجھے درد تہے جام بہت. یہاں انہوں نے وہ بات کی ہے کہ وہ ساقی سے کہتے ہیں کہ تمہارے جام میں جو تلچھٹ ہے وہ بھی مجھے منظور ہے. اور یہاں پر اور اس شعر میں یہ دو ہی جگہ ہیں جہاں انہوں نے اس تلچھٹ کا یا دردی کشے پیمانے کا ذکر کیا ہے. مقتے میں کہتے ہیں ہوں حضوری کے مقابل میں خفائی غالب, میرے دعوے پہ یہ حجت ہے کہ مشہور نہیں. ان کنٹراسٹ ٹو ظہوری آئی ریمین اے سیکرٹ غالب, دی کلیم آف مائی پروف از دیٹ آئی ایم ناٹ فیمس. ظہوری شاعر تھے جن کا اکثر ذکر کیا غالب نے اپنے دیوان سے اپنے کلام سے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں اس کے مقابلے میں اتنا مشہور نہیں ہوں. لیکن دیکھیے انہوں نے دوسرے مصرے میں جو بات کی وہ کیسی انہوں نے جسے کہتے ہیں گھما کے کرنا سرکولر گفتگو آرگومنٹ. میرے دعوے پہ یہ حجت ہے چونکہ میں مشہور نہیں ہوں اس لیے لوگ مجھ سے واقف نہیں ہیں. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ واقف نہیں ہوتے تبھی لوگ مشہور نہیں ہوتے. تو یہاں انہوں نے اتنا خوبصورت ایک طنز کر دیا ہے. یہ بھی ایک معنی ہے جو اکثر شارحین نے اس کو مس کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مجھے اس لیے نہیں جانتے کہ میں مشہور نہیں ہوں یا مجھے کوئی مشہور کرنے والا نہیں تھا. دیکھیے یہ بات تو واضح ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں مشہور ہو جاتے ہیں, ان کے مشہور کرنے والے بہت ہوتے ہیں, اور جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر اس شہرت سے ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے, نہ یہ کہ وہ قدر و منزلت سے مشہور ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظہوری کے مقابلے میں تو میں بہت چھپا ہوا ہوں میں, لیکن میرا مسئلہ یہ کہ میں مشہور نہیں ہوں, میرا دیوان بھی جو ہے وہ ظہوری کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 101 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں,
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔